الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمي. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب الصد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. گزشتہ چند جمعے سے ہم دور حاضر میں پیش آمدہ مسائل اور حالات کے حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بنیادی نصیحت اور بنیادی تلقین جو کلمہ گوہ مسلمان کے لیے استقامت اور قلبی اطمینان کا باعث ہے، اور مسلمان بالخصوص اور بالعموم انسانوں کی تخلیق اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ان کا کیا ہے، اس پر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے وہ گزشتہ تقریباً چار یا پانچ جمعے سے ہم ترتیب سے کتاب الفتن اور کتاب الرقاق جو مختلف محدثین نے اپنی کتب میں یہ درج کیا ہے، اس سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح اقوال اور آپ کے فرمودات و ارشادات کو ہم ذکر کر رہے تھے. مسئلہ یہ تھا کہ آج جو مسلمانوں کو درپیش مسائل ہیں، چاہے وہ سماجی اعتبار سے ہو، چاہے وہ سیاسی اعتبار سے ہو، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، عمرانی اعتبار سے ہو، سوسائٹی کے چاہے جس فرد کا مسئلہ ہو یا پوری جماعت اور پوری قوم کا مسئلہ ہو، تو آج مسلمان اپنی حکمت عملی جو اللہ اس کے رسول نے وضع کی تھی، جو دی تھی، اس سے روگردانی اور انحراف کرنے کی بنا پر یہ تمام تر مشکلات آج ہمارے پاؤں کی بیڑی ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن مجید نے اس چیز کو ذکر فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارے لیے کوئی چیز پھول کی سیج کے طور پر سامنے آ جائے ایسا نہیں. یہ دنیا عالم اسباب ہے، اسبابی طور پر تمہیں کوششیں کر کے، جد و جہد کر کے، اور دنیا کے وسائل جو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائے ہیں اور اس کو برتنے کا، اس کو استعمال کرنے کا جو سلیقہ اور نظام اللہ رب العالمین نے جو خود مرحمت فرمایا ہے، اس سلیقے اور اس طریقے کے دائرے میں رہتے ہوئے اس عالم اسباب کے ذرائع اور اس دنیا کی نعمتوں کو استعمال کیا جائے، اور استعمال صرف اس سفر کے گزارنے کے حوالے سے ہو، اور اس نعمت کو اصل میں اخروی اور اللہ سے ملاقات کا ذریعہ اصل قرار دیا جائے، چاہے وہ اولاد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مال و دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ کاروبار و تجارت کی صورت میں ہو. اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بھی ذکر فرما دیا کہ یہ تمام تر فتنے اور مسلمانوں کے لیے زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ جو ہو جائے گی، اس کی وجہ ان کی کیا غلط پالیسیاں ہوں گی، اس کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا. میں نے گزشتہ درس میں آپ کی خدمت میں ایک بات ذکر کر دی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس بات کی تاکید اپنی امت کو فرمائی تھی وہ امانت میں خیانت نہ کرنا اور سچ کے دامن کو ہمیشہ جو ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہنا اور ہر حالت کے اندر سچ کو لازم کرنا، اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر ایک مسافر تصور کرتے ہوئے آخرت کو اپنی حقیقی منزل قرار دینا، اور محبت و نفرت کے زاویے کا جو انتخاب اور جو مرکز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ محبت تمہاری دنیا کے لیے نہ ہو موت اور آخرت کے لیے ہو، اور نفرت تمہاری موت اور آخرت کے لیے نہ ہو بلکہ دنیا کے لیے ہو. تو یہ محبت اور نفرت کا جو معیار حضور نے ذکر فرمایا، ظاہر سی بات ہے محبت ایک اپنا خود ایک پورا سسٹم اور ایک پورا نظام رکھتی ہے، نفرت اپنا ایک پورا ایک نظام رکھتا ہے. جب کسی چیز سے نفرت کی جائے تو وہ تمام نظام خارج کے اندر اور ہمارے داخل کے اندر خود بخود نافذ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب ہم محبت کے ساتھ کسی چیز کو منسلک کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کسی رشتہ محبت سے وابستہ کرتے ہیں تو وہ رشتہ محبت ہمارے ظاہر میں اور ہمارے باطن کے اندر اپنے نظام اور اپنے شعبوں کو نکھار کر پیش کرتا ہے. لہذا محبت دنیا کے اعتبار سے اگر دنیا سے محبت کر لی جائے تو پھر محبت کے وہ تمام تقاضے جو دنیا سے جڑے ہوئے ہیں وہ انسان کے باطن میں بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں، فکر میں بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ظاہر میں بھی اترنا شروع ہو جاتے ہیں. اور موت سے نفرت کے جو تقاضے ہیں اگر اس کو بندہ پکڑ لے کہ موت سے وہ نفرت کرے تو نفرت بھی اپنا ایک پورا نظام رکھتا ہے، تو وہ نظام انسان کے داخل میں بھی، اس کے فکر میں بھی، اس کے ذہن میں بھی اور اس کے خارج میں بھی آتا ہے. تو لہذا دنیا کا اس کائنات کا وسعت کے باوجود مسلمانوں کے لیے تنگ ہونا یہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے محبت کا معیار ان کی مرضی، ان کی نفسانی خواہشات کی بنا پر نہیں ہوگا، بلکہ ان کے لیے کیا چیز محبوب ہے اس کا انتخاب ان کے رب نے کر دیا ہے، اور کن چیزوں سے انہیں اجتناب کرنا ہے، اور کیا چیزیں ان کے لیے مضر ہے اور تکلیف دہ ہے اور ان کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتی ہے، اس کا انتخاب اور اس کی طرف اشارہ بھی رب کریم نے مکمل طور پر فرما دیا. تو لہذا نفرت جس سے کرنی ہے وہ دنیا ہے، اور محبت جس سے کرنی ہے وہ آخرت اور موت ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب موت سے محبت ہو جائے گی تو میں نے عرض کیا کہ محبت اپنا ایک نظام رکھتا ہے اور اپنے سے ملنا اور اپنے معاملات کی ایک پوری تفصیل رکھتا ہے. تو جب موت سے محبت ہوگی تو پھر فکر کے زاویے چینج ہو جائیں گے، دنیا میں برتنے اور سلیقے کے زاویے چینج ہو جائیں گے، اپنے آپ کو اس میں سروائیو کرنے کے زاویے چینج ہو جائیں گے. وہ نظام محبت کا جس کا مقصد اور جس کی اصل موت ہے اور اس سے ہم نے محبت کی ہے، تو پھر وہ محبت مختلف پیرائے سے اسی موت کے مفہوم کو ہمارے اندر اتار رہی ہوگی اور اسی کو رچا بسا رہی ہوگی، اسی کی طرف ہماری توجہ کو لے جا رہی ہوگی، اسی کے مقصد کی طرف ہمیں لگا رہی ہوگی. تو لہذا محبت کس سے کرنی ہے اور نفرت کس سے کرنی ہے، بنیادی چیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تفویض فرمائی تھی. اور پھر وہ حدیث پاک میں دوبارہ ذکر کر کے آج ایک اہم مسئلے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اسی پہرائے میں صرف یہ نہیں کہہ دیا کہ دنیا سے محبت کر کے تم ہلاک ہو جاؤ گے اور آخرت سے نفرت کر کے اور موت سے نفرت کر کے تم ہلاک ہو جاؤ گے، بلکہ اس سے پہلے پوری ایک تمہید حضور نے باندھی تھی، اور ایک پوری تمہید سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی تھی جو مسلم اور بخاری کے اندر موجود ہے، کہ حضور نے ذکر فرمایا تمہارا دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہارے دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے اس طرح مجتمع ہوں گے اور اس طرح جمع ہونا شروع ہو جائیں گے جس طرح کہ کسی پیالے پر یا کسی تھالی میں کھانے والا شخص لوگوں کو دعوت دے کر اپنی طرف جمع کرتا ہے. تو کہا کہ جس طرح دعوت میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اس طرح تمہارا دشمن تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسی دعوتیں تمہارے مختلف دشمنوں کو دے گا، اور جو تمہارے دشمن ہیں جو مختلف گروہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب اجتماعی صورت حاصل کر کے ایک دعوت کے دسترخوان کی صورت میں گویا کہ جمع ہو جائیں گے. تو اس وقت صحابی نے اسی سوال کو عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یقینا اگر ہمارے دشمن ہمارے خلاف جمع ہو جائیں گے اور ہمارے خلاف متفرق اور بٹی ہوئی مختلف طاقتیں یکجا یک مشت ہو جائیں گی، یک صف ہو جائیں گی، مربوط ہو جائیں گی، منظم ہو جائے گی، ان کا انضباط ہو جائے گا، تو کیا وہ اس بنا پر، ظاہر سی بات ہے جب دشمن جمع ہوتا اس لیے ہے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مقابلہ بہ ایمانہ نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس افراد نہیں ہے. تو صحابی نے بالکل ٹھیک سوال حضور سے کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی، افرادی قوت کم ہوگی جس کی بنا پر ہم دشمن کا مقابلہ نہ کر سکیں گے؟ اور دشمن کو بانٹ کے مارنا یہ جنگی ترکیب اور جنگی حکمت عملی کا بہت بڑا معیار ہوتا ہے. دشمن جب ایک جگہ ہو جائے تو پھر اس سے مقابلہ مشکل ہو جاتا ہے. غزوہ خیبر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، خندق میں آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر اور جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی خیبر میں ہی بھی رہی ہے کہ یہود اتنے مضبوط تھے کہ ان کے 10 سے زیادہ مضبوط قلعے تھے جن قلعوں پر وہ موجود تھے، اور اگر ان سب کو ایک جگہ کر دیا جاتا تو اسبابی طور پر جنگ سے فتح تو بہت دور کی بات، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جنگی حکمت عملی سے ہر قلعے کو ایک الگ دستہ دے کر اس کو مصروف رکھا. اور ہر ایک کو مصروف رکھ کر تنہا کر کے اور سب کو جدا کر کے ان سے مقابلہ کیا. تو لہذا دشمن جب متفرق رہتا ہے تو مقابلہ آسان رہتا ہے, لیکن وہ مجتمع ہو جاتا ہے تو یقیناً اس وقت بہت بڑی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے کہ کس طرح اس کو پسپا کیا جائے. تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے دشمن ایک دسترخوان پر جمع ہو جائیں گے اور اس طرح جمع ہوں گے جس سے دعوت میں جمع ہو جاتے ہیں. تو صحابی نے فوراً عرض کیا رسول اللہ کہ اس وقت ہماری تعداد قلیل ہوگی, ہم کم ہوں گے جس کی بنا پر یہ سارے دشمن جمع ہو رہے ہوں گے. تو حضور نے فرمایا نہیں, کم نہیں ہوگی بلکہ بہت زیادہ ہوگی اور آج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوگی. تو یہ سوال پیدا ہوا کہ آج تو تعداد کم ہے لیکن دشمن ہم سے کہاں پر آیا, اور دشمن ہم سے کثرت میں زیادہ ہے اور ہم عددی کثرت کے اعتبار سے, افرادی کثرت کے اعتبار سے اس سے بہت کم ہے. لیکن آج کیسر ہو یا کسرا ہو یا دیگر اور ممالک ہو یا ہمارے قریب میں کھڑا ہوا دشمن ہو, وہ ہم پر حملہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچتا ہے کہ اس کے بعد کا نتیجہ کیا ہوگا. لیکن اس وقت تو یہ ہے کہ دشمن کی تعداد بظاہر کم ہوگی اور ہماری کثرت میں زیادہ ہو جائے گی, لیکن اس وقت ہمیں پسپائی کیوں ہوگی یا رسول اللہ جب ہماری کثرت ہوگی؟ سرکار نے فرمایا وہ کثرت آج کے مطابق پر نہیں ہوگی, کیونکہ آج کی کثرت تمہاری جو ہے آج کی قلت کثرت کے معنی میں, کیونکہ یہ ٹھوس قلت ہے اپنے نظام کے ساتھ, اپنے مرکز کے ساتھ, اپنے فکر اور اپنے وعدے کے وحدت کے ساتھ تم جڑے ہوئے ہو اور تم میں کوئی بڑا چھوٹے والا تصور نہیں ہے. تصور علائے کلمۃ الحق ہے, دین کو نافذ کرنا ہے, عمل کو نافذ کرنا ہے, بربریت, دہشت گردی, افراتفری اور فساد کے تمام شعبوں کو اس دھرتی سے ختم کرنا ہے. تو تم مرکز اور مرکزیت اور جو مرکز کے والی و ناصر ہیں یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے ساتھ تمہاری والہانہ ارتباط اور واسطہ جڑا ہوا ہے. لیکن اس وقت یہ ہوگا کہ تمہاری کثرت ہوگی لیکن تم مرکز سے ڈھیلے پڑ جاؤ گے, اس وعدے سے منحرف ہو جاؤ گے, اور تمہاری کثرت بہی معنی ہوگی کہ سیلاب جب بہت بڑا ایک طوفان لے کر گزرتا ہے تو جھاگ کی ایک بڑی طویل سطح اس پر قائم ہوتی ہے, تو تمہاری مثال اس جھاگ کی طرح ہوگی جو سیلاب لاتا ہے یا گزرنے کے بعد چھوڑ جاتا ہے کہ جس کی تعداد کرۂ عرض پر پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. تو گویا کہ وہ تعداد, وہ حجم جو ہے, وہ جسم جو ہے اس جھاگ کا, وہ ہوتا تو بہت ہے لیکن وہ ایک ہوا کا اور ایک دھوپ کی ہلکی سی کرن کی مار ہوتی ہے کہ جناب جہاں دھوپ پڑی اور پھٹ جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس میں پختگی نہیں ہوتی ہے, اس میں پائیداری نہیں ہوتی ہے, اس میں مضبوطی نہیں ہوتی ہے. تو فرمایا کہ تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کی مانند ہوگی, اور یہ مضبوطی نہ ہونے کی بنا پر تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا روب نکال دیا جائے گا, تمہاری ہیبت نکال دی جائے گی. عرض کریں گے یا رسول اللہ یہ کثرت جھاگ کے مانند کیسے ہو جائے گی اور ہمارا کیا عمل ہوگا, ہمارے نظام کی کیا فکر ہوگی, ہمارے سسٹم کو درست کرنے کی پالیسیاں کیا ہوں گی جس کی بنا پر اس قدر کثرت کے باوجود ہم ایک جھاگ کے مانند ہو جائیں گے, اتنی بڑی طاقت کے مانند ایک جھاگ کی طرح ہو جائیں گے, اور اتنی بڑی کثرت کے باوجود دشمن ہم سب کو, سب مل کر بھی ایک کو نہیں ڈرا پائیں گے, اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر حضور نے فرمایا وہ وہن ہوگا, اور وہن یہ ہے کہ حب الدنیا وکراہیت الموت. اب حضور نے اس پیرائے میں ذکر فرمایا کہ وہ دنیا کی محبت ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی. لہذا اس بنا پر اگر آج ہم توجہ کریں تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. فلسفہ اخلاق کے حوالے سے میں نے ایک ہی ضابطہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ چاہے محبت ہو یا نفرت ہو, وہ اپنا ایک نظام رکھتا ہے. جس سے آپ کو پیار ہو جائے اس کا پورا ایک نظام آپ کے اندر اتر جاتا ہے, خارج کے اندر ایک پورا نظام اتر جاتا ہے. جس سے آپ کو نفرت ہو جائے, وہ نفرت صرف ایک نفرت محض فکر نہیں ہے, وہ پورا ایک نظام رکھتی ہے, اس کے کئی شعبہ جات ہوتے ہیں, وہ کئی شعبے آپ کے اندر اتر جائیں گے, وہ کئی شعبے آپ کے خارج میں اتر جائیں گے. تو لہذا محبت اور نفرت جہاں یہ ایک فکری پہلو ہے, یقیناً کسی بھی قوم کی ترقی محبت کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہر چیز کی ترقی اور پختگی کا معیار اول محبت ہے, اور ہر چیز کی پختگی کا معیار بھی گویا کہ نفرت ہے. تو یہ دونوں بظاہر ہیں متضاد, لیکن کسی بھی تحریک اور کسی بھی فکر کو بالائے عروج تک پہنچانے کے لیے یہ اس کے لیے نقطہ اول بنتے ہیں. اور ہر ایک کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے. جس سے آپ کو پیار ہو جائے, آپ کے فکر کے اندر اس کا نظام اتر جائے گا, اس کی خواہش کا نظام, اس سے ملاقات کا نظام, اس کی مرضی کا نظام, اس سے حاصل کرنے کا نظام, اس کو راضی کرنے کا نظام, اور اس کو ناراض نہ کرنے کا نظام. اسی طرح جو نفرت کی چیزیں ہیں, نفرت کا اگر کسی شے سے نفرت ہو جائے تو پھر اس سے دور رہنے کا نظام, نظام میں ایک شعبہ دور رہنا, اس سے اپنے آپ کو چھڑانا, اپنی ہر فکر, اپنی ہر تگدو اور اپنی ہر خواہش اور کاوش کو اس سے دور رکھنا, تو یہ نظام کے وہ شعبے ہیں. میں جو مثال کے طور پر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں, یہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ یہ ہماری طبیعتوں اور ہماری فطرت اور ہماری فکر سے ہٹی ہوئی بات نہیں ہے. تو محبت بھی ہماری فطرت اور فکر کے اندر داخل ایک شے ہے,
اور نفرت بھی ہماری فکر اور ہمارے فکر کے اندر داخل ایک شے ہے، اور وہ ایک نظام، ایک ہجوم، ایک حجم رکھتا ہے اور اپنا ایک پورا سیٹ اپ رکھتا ہے. تو لہذا جس چیز سے محبت ہو جائے تو پھر اس کو حاصل کرنا، اس کی طرف بڑھنا، اور جیسے بھی ہو اس کو حاصل کرنا، اس کے پیچھے بندہ لپک پڑتا ہے. تو حضور نے فرمایا جب دنیا کی محبت ہوگی تو آخرت کی اور ظاہر سی بات ہے جب یہ متقابل ہے، جب یہ متقابل ہے، متضاد ہیں، تو دونوں بیک وقت پائی جائیں گی. اگر محبت پائی گئی تو نفرت نہیں پائی جا سکتی، اور نفرت پائی گئی تو محبت نہیں پائی جاتی. اجتماعی نقیزین محال ہوتا ہے، دو چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. دن اور رات بیک وقت نہیں آ سکتے، سورج اور چاند بیک وقت نہیں ہو سکتے، اندھیرا اجالا بیک وقت نہیں ہو سکتا، صحت اور موت بیک وقت نہیں ہو سکتی، نفاق اور اخلاص بیک وقت نہیں ہو سکتا، کافر اور مومن بیک وقت نہیں ہو سکتا. تو لہذا یہ متضاد چیزیں ہیں، متضاد چیزوں کا اجتماع محال ہوتا ہے. تو لہذا محبت کی ضد جو ہے وہ نفرت ہے، اور نفرت کی ضد جو ہے وہ محبت ہے. اور حضور نے فرمایا یہ تمہیں محبت جس سے کرنی تھی، تم جب اس سے نفرت کرو گے تو جس سے محبت کرنی تھی اس سے تمہیں نفرت ہو گئی، لہذا وہ تم سے دور ہوتی چلی جائے گی. تو لہذا موت ایسی چیز تھی جو تمہارے لیے نظام زندگی اور اللہ کے حضور حاضری کے تصور کو پیش کرتا، اور تمہاری ناپائیداری کو ذکر کرتا، اور تم سے پہلے قبرستانوں میں جو آرام کر رہے ہیں وہ قبریں کی جناتوں کی یا فرشتوں کی نہیں ہے، بلکہ وہ تمہارے اندر موجود افرادوں کی ہے. اس حقیقت سے بھی تمہاری نظریں اوجھل ہو جاتی، اس لیے کہ جس سے محبت کرنی تھی اس سے تم نے نفرت کر لی ہے، اور جس سے نفرت کرنی تھی اس سے تم نے محبت کر لی. آج اس پیرائے کے اندر ہمارے وہاں اسی تصور کو اگر ہم آگے لیں تو اسلام جو نظام دیتا ہے میرے دوستو وہ یہ ہے، آج سے پہلے بھی گوروں میں اور یورپ کے اندر یہ رہا ہے کہ ریلیجس دین کو، مذہب کو وہ فوقیت دیتے تھے، کیونکہ مذہب جو ہے وہ راستہ مہیا کرتا ہے، مذہب نظام مہیا کرتا ہے. مذہب شعبہ زندگی کے ہر شعبے کا دائرہ اور فور کارنر اور اس کے حدود اربعہ کو مہیا کرتا ہے. کسی نظام میں بذات خود کوئی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ کسی چیز کو پیش کر دے، کوئی ایک نظام اس کے اوپر بالادستی رکھتا ہے جو اس میں سروائیو کرنا، اس کو استعمال کرنا، اس کے برتنے کے طریقے کو پیدا کرتا ہے. تو لہذا اسلام کی آفاقیت یہ ہے کہ اسلام، ہم اردو میں کہتے ہیں اسلام نظام حیات ہے، اسلام نظام حیات ہے. اب نظام حیات میں زندگی بھی ہے، عبادات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، سیاست بھی ہے. تو زندگی کے جتنے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کی حیات جو مہیا کرتا ہے وہ اسلام مہیا کرتا ہے. لہذا آج جو مارا ماری مارکیٹ کے اندر چل رہی ہے اور ہمارے ذہنوں کے اندر چل رہی ہے، وہ مال کی ترسیل اور مال کی رسد، مال کے پیچھے بھاگنا اور مال کو کس طرح حاصل کرنا، یہ اور ہوا دراصل یہ ہے کہ یہ نظام معیشت جو ہے، اکنومی جس کو ہم کہتے ہیں، معیشت جو ہے یہ نظام زندگی کا کل نہیں ہے، ایک جز ہے. ہماری پوری نظام زندگی کا یہ کل نہیں ہے، یہ ایک جز ہے. جس طرح عبادت ہماری نظام زندگی کا ایک جز ہے، سیاست ایک جز ہے، معاشرت ایک جز ہے، آئلی فیملی زندگی جو ہماری ہے وہ ایک جز ہے. لہذا عمرانی زندگی ہمارا ایک جز ہے، معاشرتی زندگی کے شعبے دیگر جو ہیں یہ جز ہیں، اس طرح معیشت بھی ایک جز ہے. لیکن آج دائرہ کار کیا ہوا کہ مذہب کی بالادستی کو چھوڑ کر اور مذہب کی پابندی کو چھوڑ کر آج یہ ہوا کہ آج ہر شخص مال کو حاصل کرنے کے لیے بھٹک رہا ہے حب دنیا کے تقاضے کے اعتبار سے، اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ معیشت جو ہے وہ پورے نظام کا کل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کتابوں میں، آپ پڑھتے ہیں کہ معیشت کی تعریف بھی ہماری کتابوں میں یہی ہوتی ہے کہ تھوڑی سی چیز کو بڑھانا اور اس کو تمام میں تقسیم کس طرح کیا جائے، اس فکر کے لیے پالیسیاں تیار کرنا. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ پھر آج کل کی جس طرح کے دو ہمیں نظام معیشت کتابوں کے اندر نظر آتا ہے اور خارج میں بھی نظر آتا ہے، رشیا کے اندر ہمیں سوشل نظام نظر آیا جس کو اشتراکی نظام کہتے تھے، اور جناب اسی وجہ سے رشیا برباد ہوا. اشتراکی نظام جو معیشت کے اندر جو رشیا نے پیش کیا، اور رشیا نے جو نظام معیشت کو پیش کیا تھا وہ انسانوں کا بنایا ہوا ایک اشتراکی نظام تھا، اور اس میں یہ تھا کہ جناب اگر کیپٹل نظام کو لایا جائے، سرمایہ دارانہ نظام کو لایا جائے، تو اس میں ایک بھرمار ہو جاتی ہے، اس میں بلیک مارکیٹنگ ہو جاتی ہے، اور گویا کہ فری مارکیٹنگ کے اعتبار سے جو چاہے جس طرح چاہے جس انداز میں چاہے پیسہ کمائے، چاہے فحاشی پھیل رہی ہو، چاہے دہشت گردی پھیل رہی ہو، چاہے بدامنی پھیل رہی ہو، بس چند لوگوں کے ہاتھ میں سرمایہ ہوتا ہے. اور آج بھی ہمارے مارکیٹ میں یہی ہوتا ہے، اسٹاک کا پال دیکھیے، ایک خریدتا رہتا ہے، دوسرا بیچتا رہتا ہے، اور ایک درمیان سے غائب ہو جاتا ہے، ساری مارکیٹ نیچے آ جاتی ہے. تو لہذا کیپٹل نظام کے اندر یہ خرابیاں تھیں، سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ خرابیاں تھیں. تو اس کے مقابلے میں سب سے پہلے اشتراکی نظام رکھا گیا کہ جناب تمام معاملات حکومت کے ہاتھ میں ہوں گے، کوٹا سسٹم ہوگا، لہذا جتنی محنت کریں گے اتنا پیسہ آپ کو دیا جائے گا، اور اتنی معاملات آپ کے ساتھ بڑھتے جائیں گے. لیکن اس کے مقابلے میں جب سرمایہ دارانہ نظام لا کر رکھا گیا تو اس میں بھی اشتراکی نظام کی وہی فکر نظر آئی کہ اشتراکی نظام کے اندر بھی مال چند لوگوں کے ہاتھوں میں گردش کرتا تھا, اور کیپٹل کے اندر بھی یہ ہے کہ امیر امیر سے ہوتا چلا جاتا ہے, غریب غریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو اسلام نے نہ اشتراکیت کو پسند کیا اور نہ اسلام نے گویا کہ سرمایہ دارانہ نظام کو پسند کیا, بلکہ یہ دونوں افراط و تفریط کی ایک نشانی ہے. اسلام نے اس کی درمیانی راہ کو استعمال کیا ہے کہ کہاں پر اس چیز کو استعمال کیا جائے اور کہاں اس چیز کو استعمال کیا جائے. اور اسلام نے ان تمام نظام کو رکھ کر سب سے پہلا تصور یہ دیا. ہم آگے چل کے معیشت پر بات کریں گے, کیونکہ آج کل ہمارے وہاں سب سے بڑا درد سر مسئلہ یہ, اس کی ایک ایک چیز جو اسلام کے تناظر میں آتی ہے بیع کے حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں ضرور پیش کروں گا. لیکن سرے دس وقت کیونکہ اختتام کی طرف ہے, فلسفہ معیشت کا پیش کرنے کے لیے ایک بات میں عرض کر دوں کہ معیشت ہو یا مال کمانا ہو یا مال حاصل کرنا ہو, یہ ہماری زندگی کا ایک شعبہ ہے, اور وہ شعبہ اخلاق کے نظام کے تابع ہے, اخلاق کے نظام کے تابع ہے. تو جب بھی اخلاق کے نظام کے تابع کوئی شعبہ رہتا ہے تو وہ بالکل طریقے سے چلتا ہے. مثال کے طور پر جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا, اس وقت مکہ کے اندر تجارت اور معیشت کا بیڑا غرق تھا, جس کے پاس جو آ گیا بس غریب کو چوس لیتا تھا. تو حضور نے یہ نہیں کیا کہ آؤ میں نے کلمے کا اعلان کر لیا, سب سے پہلے میں تمہارے سسٹم جو معیشت کا ہے وہ درست کر کے دیتا ہوں. نہیں, معیشت تو ایک جز تھا, سب سے پہلے حضور نے اوپر سے لے جا کر اخلاقی فکر کو درست کیا, اخلاقی اقدار کو درست کیا. تو جب دل زندہ ہو گیا تو جسم کے سارے اعضاء خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو گیا. تو لہذا آج ہم نے معیشت کو سب کچھ سمجھ لیا ہے, لہذا اس کو حاصل کرنے کے لیے عبادت کو قربان کرنا پڑے, بچوں کو قربان کرنا پڑے, ہمارے نظام سیاست کو قربان کرنا پڑے, سب قربان کریں آپ بس کسی طریقے سے ہم پیسہ جمع کر لیں. تو لہذا سب سے پہلے فکر جو انسان نے پیدا کی اور اسلام کو چھوڑ کر, دین کو چھوڑ کر, مذہب کو چھوڑ کر جو بیان کی, وہی سب سے بڑی آج ہمارے لیے فساد کا باعث بنی ہوئی ہے. اور اسی کو حضور نے مختصر جملے میں بیان فرمایا, حب دنیا اور کراہیت الموت, حب دنیا اور کراہیت الموت. یقیناً معیشت انسان کی ضرورت ہے, پیسہ انسان کی ضرورت ہے, لیکن اس ضرورت کو ہم اس سطح پر لے جا کر دیکھا جائے کہ جناب یہ ہماری تمام تر ضروریات اور ہماری تمام تر حقوق جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کا ایک حصہ ہے. ایک حصے کی وجہ سے اگر انگلی خراب ہو جائے اس کی وجہ سے شہرت کو نہیں کاٹ دیا جائے گا, یا اگر انسان کا ناخن خراب ہو جائے تو ڈاکٹر یہ کہ انسان کے پورے جسم کی چمڑی نہیں ادھڑ دے گا اور انسان کے سارے جسم کو ناخن کی طرح نہیں سمجھے گا, بلکہ وہ کہے گا جس انسان کا جو جسم کا جو حصہ اور عضو خراب ہے اس عضو کی تشخیص کے لیے ہم توجہ دیں. تو لہذا اسلام نے نظام معیشت کو ایک حصے کے طور پر قرار دیا ہے اور حصے کے طور پر وسائل کو بھی ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ وسائل کو روکنے والی وہ چیزیں اور عادتیں اسلام نے اس کو روکا, جس طرح کے بلیک مارکیٹنگ ہے, سود ہے, جوا ہے, اور اسی طرح ذخیرہ اندوزی ہے. ان تمام چیزوں پر اسلام نے نشاندہی کر دی کہ یہ چیزیں معیشت کے لیے زہر قاتل ہیں. ہاں, آپ کا جب نظام بن جائے, دور ترقی کر جائے, یہ ہمارے اصول کو آپ اپنائیں اور اس کو امپلیمنٹ اپنے اصولوں پر کریں, نام اس کا کچھ بھی دیں آپ, لیکن شکل اس کی یہی ہونی چاہیے کہ وسائل کو جو خراب کرنے والی چیز ہے, ظاہر سی بات ہے وہ سود کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے, وہ جوئے کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے, وہ بلیک مارکیٹنگ کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ جناب, وہ ذخیرہ اندوزی کی صورت میں کھڑی ہوتی ہے, وہ دھوکہ دہی کے کاروبار کے وہ جزیات پر. تو شریعت نے قرآن و حدیث کے اندر ان تمام چیزوں کو ذکر کر دیا, اور ذکر کر دینے کے بعد مال جب آئے تو اس کو سنبھالا کس طرح جائے اور اس کی ترسیل کس طرح ہو, جس کو آپ کہتے ہیں فسکل پالیسی. تو اسلام نے بیت المال کے طور پر اس کو پیش کر دیا, اور بیت المال کی صلاحیت اسلام نے پیش کر دی کہ مال کو جرنیٹ کرنا اور جمع کرنا اس کا انداز کیا ہوگا, اور جمع کر کے اس کو کن مصارف پر خرچ کرنا ہے اس کا انداز کیا ہوگا. تو اسلام نے یہ پورا نظام دیا تھا. تو معیشت کے اس نظام کو ہم نے چھوڑنے کی بنا پر, اب ضروری نہیں کہ یہ نظام ہم نے کوئی کاروباری زندگی کے حوالے سے, یہ نظام ہمارے گھر میں بھی گویا کہ نافذ ہوتا ہے. اس پورے بڑے نظام کو ہم گھر میں بھی لاتے ہیں, گھر میں بھی ہم نہیں سوچ رہے کہ جناب جو ہم تھوڑا کما رہے ہیں اس کو ہم گھر میں کس طرح تقسیم کریں گے, جس کو ہم کما رہے ہیں اس کو ہم تھوڑا آخر تصور کیوں کر رہے ہیں اور وہ تھوڑا آخر ہے کیوں. تو یہ فکری اصطلاحات شریعت مطہرہ کے اندر نبی پاک نے بھی ذکر فرمائی, قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے بھی ذکر فرمائی. لہذا سب سے بڑی پریشانی جو آج معیشت کی انسان کو جو درپیش ہوتی ہے, تو قرآن و سنت نے ان تمام چیزوں کو تفصیل ذکر کیا اور وسائل کے طور پر توجہ دلائی کہ وسائل جس کی ضرورت انسان کے لیے سب سے زیادہ ہے, پانی اس کی ہم نے قلت کہیں رکھی نہیں ہے, اناج اس کی قلت ہم نے کہیں پر رکھی نہیں. یعنی انسان کو سب سے زیادہ جس سے تعلق ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی قدرت کے نظام. آپ دیکھیے ہر ملک کے اندر کسی بھی حیثیت کے ساتھ وہ چیز موجود ہوتی ہے اور کثرت کے ساتھ. اب رب کے وسائل پر جو قدم لگاتے ہیں, جو پابندیاں لگاتے ہیں, تو اس پر شریعت مطہرہ لعنت کرتی ہے اور ان لوگوں کو سب سے الگ ہٹا کر ان کالی بھیڑیوں کو, بھیڑوں کو گویا کہ متعارف کراتی ہے اور ان حرکتوں کو متعارف کراتی ہے اور پھر نصیحت کرتی ہے کہ اپنے نظام کو چلانے کے لیے خاص طور پر ان چیزوں کا لحاظ رکھو. تو لہذا نظام زندگی میں یہ بے ڈھنگی انداز اور نظام زندگی میں یہ بے ترتیبی, یہ آتی اس لیے ہے کہ جب ہم مذہب اور اخلاق کے اس بنیادی اصول کو کھوتے ہیں اور کلمے کے تقاضے کو کھوتے ہیں اور مختصر خلاصہ اس کا وہی نکل جاتا ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ حب الدنیا اور وہ کراہیت الموت. اور موت جب یاد رہتی ہے تو موت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ موت سے محبت کا معنی کہ گھروں کو آگ لگا دیا جائے, نہیں, مالوں کو آگ لگا دیا جائے, نہیں, دکانوں کو جلا دیا جائے, نہیں. موت کی محبت تقاضا اس لیے کرتی ہے, تقاضا اس بات سے کرتی ہے, موت کی محبت نظام ایک دیتی ہے اللہ کی جانب سے کہ تم نے کمانا کس انداز میں, تم نے خرچ کس انداز میں کرنا ہے, تم نے جمع کرنا ہے, اور یہ فکر دیتی ہے کہ تم نے رہنا کس انداز میں ہے, جس انداز میں رہنا ہے اس اندر تمہیں ان تمام معاملات میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اور لوٹ کر تم نے جس کے پاس جانا ہے تو جس طرح کمایا ہے اس کا حساب بھی دینا ہے, جس طرح خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا ہے, جس طرح جمع کیا اس کا بھی حساب دینا ہے. تو موت یہ یقینی فلسفے کو ذکر کرتا ہے اور بندے کو کھینچ کر الحاد اور بے دینی سے نکال کر مذہب اور اخلاق کے تابع کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نظام زندگی میں ان تمام شعبوں میں جو حضور کی سیرت رہنمائی کرتی ہے اللہ رب العالمین ہمیں اس سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.